ہم کوشش کریں گے کہ جن سوالات کو بہت تیزی سے جواب دیے جا سکتے ہیں ان کو تیز جواب دیں تاکہ زیادہ سوالات کو ڈیل کیا جا سکیں. دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. پاکستان میں تعلیمی نظام میں پاک ترک اسکول کا آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے. حال ہی میں ان اسکولوں کو بند کر دیا گیا. کیا ان اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اور بند کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. میں معمولاً یہ کرتا ہوں, میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شاید آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ پاکستانی چینلز نہ دیکھیں, صحیح؟ اور اسپیشلی اس کے نیچے جو لائنز چل رہی ہیں انہیں تو ہرگز مت دیکھیے. یہ انتہائی ایررسپانسبل جرنلزم ہے, انتہائی ایررسپانسبل, صرف سینسیشنل ہے اور اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ غلط دینے میں کوئی نہیں کترائیں گے. تو آپ اس کو پڑھ کر بلا وجہ میں اپنا میڈیکل کا بل مت بڑھائیں, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بالکل نہیں دیکھتا ہوں. اچھا, دوسرا جو ایک کام میں کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک گیم ہوتا ہے پاکستان میں مرغے لڑانے والا, اس کو ٹی وی پہ ٹاک شو کہتے ہیں, وہ بھی میں بالکل نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ اس میں صرف ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, انفارمیشن بہت ہی کم ہوتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں دو گزارشات کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ یہ ٹرکرز کے ذریعے سے جو پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہرگز مت کیجیے گا, اس سے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ٹاک شوز سے کوئی انالیسس آپ کو نہیں ملے گا. تب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم کہاں سے پڑھیں, تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ نسبتاً ریپیوٹڈ جو نیوز پیپرز ہیں ان کے ذریعے سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں, پڑھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کسی نیوز پیپر سے ہی دیکھنا ہے اور میرے خیال میں آپ کے اور میرے پاس اس سے اچھا سورس نہیں ہے, تو آپ ڈان سے دیکھیے, آپ ڈان نیوز پیپر کو دیکھیے. نیوز پیپر کی بات کر رہا ہوں, چینل کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ڈان نیوز پیپر کو دیکھیے, اس میں آپ کے لیے کافی معلومات آ سکتی ہیں. اس کے ایڈیٹوریل دوسروں کے مقابلے میں کافی رسپانسبل ہیں, اس کا نیوز کا اسٹینڈرڈ دوسروں کے مقابلے میں کافی رسپانسبل ہے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% ہے, لیکن دوسروں کے مقابلے میں بہت رسپانسبل ہے. کم از کم یہ جو ٹرکرز وغیرہ دیکھ کر آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اس سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. پاک ترک اسکول ایک سیریز تھی پاکستان میں, میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں, پرسنلی بھی کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہا ہوں. یہ اسلامسٹ ٹائپ کے ہیں, لیکن ایسا کوئی فنڈامنٹل ٹریننگ دے رہے ہوں وہ یا مثلا کوئی مثلا ریڈیکلزم کچھ سکھا رہے ہوں, ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی. یہ صرف یہ جو طیب اردوغان صاحب ہیں انہوں نے ایک جو ڈرامہ کیا کھو کا, وہ پیور ڈرامہ ہے. اس کو دیکھ کر ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ڈرامہ تھا, کوئی ان کے خلاف بغاوت نہیں تھی. انہوں نے خود ہی کچھ ریز کیا اور ریز کرنے کے بعد جو انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا تو ہر ایک کا انہوں نے ستیاناس مار دیا وہاں پہ. یہ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے اوپر تبدیل ہو چکے ہیں اس وقت. اب یہ پاکستان تشریف لائے تو گورنمنٹ نے ان کو خوش کرنے کی خاطر یہ وعدہ دیا کہ بھائی ان سب لوگوں کو 20 نومبر کو نکال دیا جائے گا, اور وہ سارے پتہ نہیں 105 ٹیچرز تھے ان سب کو انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیا. تو اسلامسٹ موومنٹ کے ہیں وہ لوگ, لیکن ایسی کوئی دہشت گردی کی بات نہیں تھی. ہونا بھی نقصان دہ نہیں تھا, یعنی میں نے کہہ رہا کہ ہونے کا کوئی بہت بڑا فائدہ تھا, پاکستانی قوم محروم رہ جائے گی. کتنے اسکول تھے, 12-15 اسکول تھے اس میں, ٹھیک ہے ہر اسکول میں 500 بچے 400 بچے تھے, لیکن ایسا نہیں کہ پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل ان کے جانے سے خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن جانا بھی اچھا نہیں تھا اتنا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے اشاروں کے اوپر اس طرح سے چل رہے ہوں کہ ہمارے اپنے اندر ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. کہ ایک وہ آیا, اس نے صدر نے کہا ان سب کو نکال دو اور آپ نے نکال دیا. یہ پاکستان کی سوورنٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان کو استقلال کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے, اس طرح سے دوسروں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اب اس میں ظاہر بہت ساری ایشوز ہیں, اور وہ پھر میں نے عرض کیا وہ جو ہے وہ سینسیشنل جرنلزم کا حصہ بن جاتی ہے کہ ان کے بھائی کے ان سے تعلقات تھے, ان کی کمپنی میں اتنے پیسے لے رہے, یہ تھا وہ تھا, وہ سب باتیں. وہ بیسیکلی اچھا نہیں ہے پاکستان نے جو کیا اس سلسلے میں. انہوں نے ایک اور سوال, دو تین سوال کیے, وہ یہ کہ کیا یو ایس جو ہیں وہ سعودیز کو پروسیکیوٹ کریں گے 9/11 کے ایشو کے اوپر, خاص کر ظاہر ہے وہ فنڈ جو ہے وہ بلاک کیا جا سکتا ہے. سعودیز اس سے ڈرے ہوئے ہیں, واضح طور پہ ڈرے ہوئے ہیں. لہذا سعودیز جب اپنا پلان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائنینشیل پلان کیا بنا رہے ہیں, تو وہ ذکر نہیں کرتے کہ جو امریکہ میں ہمارے 800-900 ارب ڈالر ہیں مثلا کتنے ہیں, اس کو ہم واپس لائیں گے. وہ ایک دفعہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے, یعنی وہ حتیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ارامکو کو لیکوئیڈیٹ کر دیں گے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہاں جو پیسہ رکھا اس کو لے کر آئیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ان کی دکھتی رگ بنا دے گا پھر, اور وہ سخت ریئیکٹ کرے گا. میرا اپنے خیال ہے امریکنز نے ان کو کہہ دیا ہوگا کہ آپ یہ پیسہ بھول جائیے. میرا خیال ہے یہ کہہ چکے ہیں ان کو کہ آپ یہ بھول جائیے, یا ادھر سے خاموشی اور عزت کے ساتھ ہمیں دے دیں, ورنہ پھر بہرحال بہت سارے اور بھی راستے ہیں. وہ میرا اپنے خیال ہے وہ بھی بھلا بیٹھے ہیں, ان کا ٹھیک ہے ہاں لے لو کوئی حصہ, وہ بھی مجبور ہیں ظاہر ہے. انہوں نے لکھا از دیر چائنیز لنک, چائنیز ٹرین لنک ٹو افغانستان, کیا یہ کوئی آلٹرنیٹ ہوگا افغانستان سے ایران کے لیے؟ ہاں انہوں نے ایک لنک کی بات ہو رہی ہے, چائنا سے ایک ٹرین کا لنک افغانستان کی بات تو ہے, لیکن وہ ایران جانے کے لیے اس کو استعمال کریں, اس کے بجائے وہی ٹرین کا لنک گوادر کی طرف لا رہے ہیں. تو چائنا اپنے ٹریڈ لنک میں ایک ریل بھی اسٹیبلش کر رہا ہے, اس کا پروگرام تو ہے, لیکن اس کو گوادر کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ ایران کی طرف انڈائریکٹلی کیوں بھیجے گا, وہ بہت لمبا راستہ بن جائے گا اس کے لیے, تو وہ گوادر کا راستہ ہم کو زیادہ چھوٹا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ٹرکی اس دوران کیا رول پلے کرے گا؟ ٹرکی اصل میں ابھی اس وقت میں اگر عرض کروں نا, ٹرکی کنفیوز ہے اس وقت, ٹرکی ٹرو سینس میں کنفیوز ہے اس وقت. ٹرکی طیب اردوغان صاحب کی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر چل رہا ہے اس وقت. اس سے پہلے انہوں نے آئی ایس کا ساتھ دیا, وہ ایک ظلم کیا انہوں نے کردیوں کا مقابلے میں, آئی ایس کو اتنا زیادہ فیور کیا, ساری آئی ایس جو ہے وہ ٹرکی کے راستے آئی ہے اس عراق اور شام کے اندر. پھر اس کے بعد یہ تھک گئے اور انہوں نے اچانک امریکہ سے نکل کر رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنے کی کوشش کیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ شخص ٹرکی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے, اس کی پالیسیز میں اسٹیبلٹی کا جو ہے وہ واضح فقدان ہے, اسٹیبلٹی اس کے پاس نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اگر اس طرح سے ٹرکی میں ہوتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ٹرکی جو ہے وہ کیوس کی طرف جا سکتا ہے, اور جو مڈل ایسٹ کا کیوس ہے وہاں پر بھی سرایت کر سکتا ہے. وہاں بہت سارے ایلیمنٹ پہلے بھی ہیں, وہاں پہ کرڈش موومنٹ ہے, وہ بہت کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں وہ لوگ. میرا اپنے خیال ہے ترکی کے لیے اچھا نہیں ہو رہا جو کچھ بھی اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کوشچن شروع کیا چائنا کے سوڈان کے اندر رول کے بارے میں. یہ بالکل نئی اسٹوری ہو جائے گی, ہماری اسٹوری سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی, اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں جا پائیں گے. اب بتائیں انہوں نے پوائنٹ یہ لیا کہ کیا وہاں پر وہ مثلا کوئی ظلم کر رہے ہیں اور کیا جس کا مقابلہ ہونا ضروری ہے. ابھی تک ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے, لیکن میں نے کہا یہ ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا, اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کر پائیں گے. اچھا اب یہ ایک سوال ہے جس میں جس طرح میں بچپن میں لکھا کرتا تھا اس طرح بہت باریک باریک لکھا ہوا ہے, اس سے مجھے پڑھا بھی نہیں پائے گا, تو اب میں اس کو پڑھنے سے معذور ہوں فی الحال اپنی عینک کے بغیر بھی. بہار درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے اگر میرے پاس زیارت کے جانے کی پیسے ہیں تو کس زیارت پہ جانا چاہیے, مدینے یا عراق؟ میں نے کہا یہ بھی موضوع سے باہر ہے, ابھی ہم موضوع کے اندر رہیں بہتر رہے گا. مغرب میں جو اسلاموفوبیا کے بڑھ رہا ہے, مسلمانوں کا لائے عمل کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور وہ دو بھی اچھے ہیں لیکن موقع نہیں ہے, یعنی موضوع کے حساب سے اچھے نہیں ہیں, ورنہ سوال اپنے اندر بہت اچھے ہیں. یا البتہ وہ چھوٹے والے لکھے تو پڑھا نہیں ہے ابھی, کوئی کیا پتا ہوں کہ اچھا ہے یا نہیں ہے, لیکن دوسرا والا سوال یہ جو پلان کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے ہماری, مثلا اسلام فوبیا بہت زیادہ بڑھے. میرا اپنے خیال ہے صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس, ظاہر ہے کہ ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اس سوسائٹی کے لیے مفید ہیں, یہ ہمارے پاس سب سے بڑا راستہ ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری اکثریت نے ان کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم تمہارے سامنے ریسیونگ اینڈ پر ہیں, لہذا ہمارا بندہ اگر یہاں کا کوئی پرویلیج لیتا ہے تو فخر سے بولتا ہے میں نے ان کے اتنے نکلوا لیے. یہ بہت پیتھیٹک ہے, یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انہی کے سسٹم کو کرید کرید کے کھا بھی رہے, اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ ہم کرید کرید کے کھا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بارن ایک عزت نفس ہونی چاہیے بھائی, آپ کو دین لینے والے اینڈ پہ کھڑا رہنا اچھا لگ رہا ہے؟ کیوں اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو آپ کو محنت کرنی چاہیے, آپ کو اس سوسائٹی میں اگر رہنا ہے. دیکھیے اب آپ یہاں پہ لیبر کے لیے نہیں آئے, 40 سال پہلے شاید ایسا ہوگا لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے, انہوں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا پیسہ کمائیں گے واپس جائیں گے, جو مڈل ایسٹ کی مینٹیلٹی تھی. مڈل ایسٹ کی مینٹیلٹی یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے نہ تم کو یہاں پہ رکھنا ہے اور نہ تم یہ سوچنا کہ تم یہاں رہ پاؤ. تو وہ دبئی کے اندر کوئی آدمی 30-35 سال سے رہ رہا ہوتا ہے, اس کو 2 ہفتے کا نوٹس دیتے ہیں, کہتے ہیں گھر جاؤ. صحیح, یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ گئے ہو, آ جاؤ رہ جاؤ, تو آپ رہ گئے. अब आपकी मेंटालिटी वही रहे कि हम यहाँ से कमाएंगे और वापस जाएंगे, एक तो आप जाएंगे नहीं। जब आपने रहना है तो भाई इसको दो भी तो सही कुछ, अगर आप इसको नहीं देंगे तो वो तो आपको पैरासाइट अपने लिए समझेंगे कि ये तो हमारे खोद खुरेद खुरेद के खा रहे हैं लोग, तो आप उनका रिएक्शन आएगा फिर जैसा कि हम देख रहे हैं, और इसको दूसरे लोग यूटिलाइज करेंगे जो इस्लाम के खिलाफ लोग हैं। अभी तो अभी इस पिक्चर को चेंज करने का रास्ता ये होगा कि हम ये साबित करें कि हम तुम्हारी सोसाइटी के लिए मुफीद लोग हैं। अब इसको चाहे एकेडमिक लेवल के ऊपर साबित करें, चाहे आप प्रैक्टिकली साबित करें, और माशाल्लाह आपके पास टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हमने दिया है। मसलन जब आपके डॉक्टर्स इस कम्युनिटी के अंदर खड़े होते हैं तो बहरहाल एक वैल्यू होती है उनकी। अलबत्ता ये अलहदा मसला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो डॉक्टर्स की वैल्यू है ये इंसाफ के ऊपर मबनी है या नहीं है, ये एक अलहदा इशू है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा निज़ाम के अंदर क्या है। ये निज़ाम बहुत अजीब निज़ाम मुझे लग रहा है कि जिसके अंदर ये जो जितने लोग मुझसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जाएंगे तो हमें रिश्वत देनी पड़ती है, वो हराम काम है और ये और वो है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल हराम है, यहाँ करप्शन इंस्टीट्यूशनल करप्शन है। क्या ये जो मेडिकल के नाम पर हो रहा है ये करप्शन नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल करप्शन है। यहाँ पे मैं तीसरी दफा ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पर उससे ज्यादा करप्शन है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर है, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पर कानून बनता है उस करप्शन के ऊपर, तो पूरे लेजिस्लेशन के साथ करप्शन हो रहा होता है, लॉबिंग हो रही होती है, हम सबको पता है लॉबिंग होती है। वही बच्चों की सादा सी बात है, इतनी मुसीबत आई हुई है हर अमरीका के शहर के अंदर ट्रैफिक की। अच्छा, कितने शहरों में लोगों की इस मुश्किल को हल करने के लिए कोशिश की गई है? पड़े रहो ठीक है, डेढ़ डेढ़ घंटे ट्रैफिक के अंदर बैठे रहो, उनको परवाह नहीं है, उनको मालूम है कि भाई उनके पास लॉबीज हैं जिनका इंटरेस्ट इसी में है कि तुम डेढ़ घंटे ट्रैफिक में रहो, वो रहने दे रहे। मालूम है यहाँ पे लोगों के हाथ में इतना असलहा है जिसकी कोई हद नहीं, इनके घर जो है वो बंकर्स बने हुए हैं असलहे से, अभी और इजाजत दे रहे हैं क्या भाई और असलहा लो, जाहिर है कि एक असलहे की लॉबी है जो ये काम कर रही है। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल करप्शन होता है, वहाँ पे बगैर बताए करप्शन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके नतीजे में आवाम पिस रही है। जो मैंने कहा 70-80% लोग हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, यहाँ पे उनके पास एंड्स को मीट करने में ज़िंदगी गुजर रही है, प्रेशर के अंदर हैं लोग, साफ साफ विजिबल है ये, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप छुपा कैसे सकते हैं इस बात को कि जो लोगों के ऊपर बर्डन आया हुआ है वो सब नज़र आ रहा है सबको। तो इस तरह के मसाइल हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही रास्ता है, आप माशरे के लिए मुफीद बन के दिखाएं, ये बन के दिखाएं कि भाई हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके लिए हम, और इसको साबित भी करें। चूंकि एक और कारनामा ये होता है कि आप कुछ होते हैं आपकी इमेज कुछ और होती है, मतलब पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ा इशू है वो उसका इमेज का इशू है, और जो जिसको कहते हैं भाई इमेज का जो डेफिसिट है वो एक अलहदा मसला होता है। तो आप कुछ कर रहे होते हैं ये एक अलहदा मसला है, इमेज को कैसे इम्प्रूव करेंगे एक अलहदा मसला है, दोनों पर काम करना पड़ेगा, फिर इस्लामोफोबिया का मुकाबला किया जा सकता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, इन्होंने सवाल किया कि आपके नज़दीक कश्मीर का क्या सोलूशन है? वो सोलूशन बहुत ख़तरनाक है, उसकी वजह यह है कि एक एक सही इरादा है एक कौम का, उस कौम के वो सही इरादे को अगर हम पूरा नहीं करेंगे मुसीबत बाकी रहेगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। एक कौम है कश्मीर, इसका एक इरादा है, उस इरादे का पूरा होना ज़रूरी है, अगर उस इरादे को पूरा नहीं करेंगे हम सब मुसीबत में रहेंगे। और जो ब्रिटिश दौर था उसने बहुत मास्टरशिप दिखाई इस काम के अंदर। वो देखिए, आप कुर्दिस्तान को तीन मुल्कों में तकसीम करके गए, वो टर्की में, इराक में और ईरान में, जिंदगी भर के लिए लड़ते रहो वहाँ पर। कश्मीर को फिर वो तीन हिस्सों में डाल के गए, एक हिस्सा चाइना के पास ओक्साई चिन्ह छोटा सा आ गया, एक इंडिया के पास, एक पाकिस्तान के पास, जिंदगी भर मरते रहो यहाँ पर। अच्छा, अफ्रीका के नक्शे को जाके देखें आप, वो तो बहुत ही मजाक, अफ्रीका के नक्शे देखें किसने स्केल रख के बनाए, ट्रूली स्केल्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब जरा सोचिए, अगर नेचुरल बैरियर्स होते हैं तो नेचुरल बैरियर में तू दरिया को सुट्टा रख के चलता है, दरिया घूमता है इधर उधर, और अगर दरिया बैरियर था, मतलब दरिया सरहद थी, तो ये आगे पीछे घूमे, ये जो स्ट्रेट लाइन्स लगी क्या मतलब है इसका, कोई बैठा उसने ये किया है? अच्छा, इसके नतीजे में क्या हुआ है, एक ट्राइब का आधा इधर गया आधा इधर गया, अब ये बॉर्डर सिक्योरिटी रहेगी कभी? मैं ईरानी, पाकिस्तान ईरान का देख लें, सिस्तान बलूचिस्तान का, जब मैं एक दफा ईरानी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से बाय रोड ईरान में एंटर हुआ, वहाँ पे एक टैक्सी वाला मिला, उससे बात बात की, मैंने पूछा पाछा, पता चला भाई की एक बीवी पाकिस्तानी बलूचिस्तान में, एक बीवी ईरानी बलूचिस्तान में। देखा भैया हम लोग पासपोर्ट वीजे पे आते हैं, कहना भाई हम टैक्सी में जाते हैं, वो क्या आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ड्रामे किए इन लोगों ने, तो ये मुल्क कैसे बाकी रहेंगे इस तरीके से। अब उन कौमों के इरादों को देखना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मार मार के तो कुछ नहीं होगा। अब कश्मीर को 60-70 साल से बेचारों को ठीक ठाक टफ टाइम मिला हुआ है, पाकिस्तान को भी एक मौका मिला हुआ है, वो भी अपना हिसाब किताब करता रहता है, फिर इंडिया का भी अपना हिसाब किताब करता है, और हम ये दो मुल्कों के चक्कर में बेचारे कश्मीरियों का पिस पिस के हशर किया हुआ है, उनकी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो अब ज़ाहिर हर एक का अपना एक स्टेक है वहाँ पर। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिखा है कि ऑनलाइन जो है वो शिया के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो क्या इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जो उलमाए हौज़ा हैं, वो ज़िम्मेदार हैं? पार्शली ज़िम्मेदार हैं, और बाकी सब भी ज़िम्मेदार हैं। पार्शली वो भी ज़िम्मेदार हैं कि उनको चाहिए इसके अगेंस्ट जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, कोई प्रोपेगेंडा हमारे एक्शन से ज़्यादा बुरा असर नहीं देगा। हमारा एक्शन सबसे अच्छा प्रोपेगेंडे का मुकाबला करवा सकता है, लेकिन खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह ताला अगर हमारे काम के अंदर कोई ख़राबी रही, वो प्रोपेगेंडा को फ्लेयर अप करता रहेगा और प्रोपेगेंडा उसके नतीजे में कामयाब होता चला जाएगा। तो मिसाल के तौर पर जैसे मसा हमारे साथ मुश्किलात रही हैं पहले सबका में और अभी भी कहीं कहीं रहती हैं, वो ये कि अगर हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को एक वैलिड रीजनिंग भी मिल रही है, तो फिर आप कैसे कोई तसव्वुर करें कि हम एक और वेबसाइट खोलकर उसका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, फिर वेबसाइट से मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको टाइप ऑफ प्रूफ भी दे रहे होते हैं अपनी गलतियों की वजह से। तो इसको हमें देखना होगा कि भाई हम अगर वाकई मुकाबला करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अपने प्रैक्टिसेस के अंदर गौर करना पड़ेगा कि हमारी प्रैक्टिसेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है उसकी वजह से हैं, दीन है ही नहीं वो, और फिर उसको कैसे मुकाबला करें। लिखा है पाकिस्तान में सीपेक का सकाफती असर क्या होगा? बहुत ख़तरनाक असर हो सकता है, बहुत ख़तरनाक असर हो सकता है, और वो असर ज़ाहिर है इस तरह होगा कि चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर जब आकर ये डील कर रहे होंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे कि कुछ स्पिरिचुअल लोग उनके रास्ते में रुकावट बने, तो वो स्पिरिचुअलिटी को चैलेंज करेंगे, कभी ना कभी जाकर करेंगे। तो ये कोई मैंने अगर सीपैक के बारे में चंद जुमले कहे तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए कोई बहस बड़ी साबित होने वाला, नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला, कल्चर का चैलेंज। और एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अब ये बात बहुत एक हसास पॉइंट है लेकिन मुझे तरीका आता है कि छुपा के कैसे कहते हैं, वो ये है कि शियत को एजिटेशन से निकल कर दिमाग पर काम करना पड़ेगा, शियत को एजिटेशन से निकल कर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब एजिटेशन की सियासत शायद इतना फायदेमंद साबित नहीं होगी, ये डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, और चेंज डायनेमिक्स के अंदर आप लूज कर देंगे अगर आप पिछले इंस्ट्रूमेंट को नए एनवायरनमेंट के अंदर बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। एजिटेशन कुछ जगहों के ऊपर फायदा देता है, वो करना पड़ता है और वो करेंगे, लेकिन एक हद होती है उसकी, और जो एनवायरनमेंट अब बन रहा है वो एनवायरनमेंट इसका नहीं है, ये स्ट्रेटजी के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, एक आध दफ़ा टैक्टफुली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो हम वहाँ पे भी अर्ज़ करते हैं और यहाँ पर भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, कहा कि जब सऊदियों पे क्योस आएगा तो क्या शिया देख रहे होंगे कि क्योस आ रहा है, या वो सऊदियों की हेल्प कर रहे होंगे कि क्योस से बचा जाए? बताइए, चूँकि इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी के अतबार से अच्छा नहीं होगा कि सऊदिया के अंदर शिया सुन्नी रिफ्ट कोई बने, नहीं, मेरा अपने ख्याल है कोई भी सऊदियों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई भी सऊदियों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। सऊदियों का मेरा मतलब क्या है? आले सऊद ख़ानदान जो आखिरी 85 साल से 80-85 ईयर से रूल कर रहा है, इसकी मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन शिया हाथ बढ़ाएगा सऊदिया, एक्चुअली इसका नाम हिजाज था, इसका नाम सऊदीया रखा गया था, शिया हाथ बढ़ाएगा हिजाज की स्टेबिलिटी के लिए कि हिजाज में खून ना बहे, حجاز میں سنی اور شیعہ دونوں سکون سے رہ سکیں، تو شیعہ اس کام کے لیے ضرور ہاتھ بڑھائے گا، وہ انتظار نہیں کرے گا کہ وہاں پر لوگوں کا خون بہے، اور اس کا خون بہنا کسی کے حق میں نہیں ہوگا، وہاں پہ دو مقدس مقامات ہیں، اور اس کیوس سے ہر دشمن اسلام فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا ان دونوں مقدس مقامات کے خلاف. تو شیعہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ مثلا مقدس مقامات خطرے میں پڑے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ جس ٹائم پر سعودیز اس کیوس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، شیعہ فوراً اپنی طرف سے ہر وہ کام کرے گا جو مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں گے. تو وہ مثال کے طور پر قطیف، احسا، فنا، مختلف جگہوں کے شیعہ شاید اس بات کی کوشش کریں کہ وہ فوراً مدینہ میں اور مختلف مقامات کے اوپر مختلف چیزوں کو محفوظ کریں کسی طریقے سے، تاکہ مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مقدس مقامات محفوظ ہو سکیں. تو آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ اور میں، کہ ہم انسان ہونے کے ناطے کمیٹڈ ہیں کہ خون کی حفاظت کریں، اور مسلمان ہونے کے ناطے کمیٹڈ ہیں کہ ہم اسلام کے تقدسات کی بھرپور حفاظت کریں. تو تماشا نہیں دیکھ پائیں گے، ہمیں اس کے اندر انوالو ہو کر اس کو پازیٹیولی ڈیل کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی پریکٹسز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہیں، جس کا اصل میں دین سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جواب دینا کتنا بڑا مسئلہ آپ کے لیے بھی بن سکتا ہے، میرے لیے تو بنے گا ہی. خیر، تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں یہاں پہ مجالس عرض کی، اس میں مسلسل یہ عرض کرتا رہا کہ نہ ٹریڈیشنلسٹ بنیں نہ ماڈرنائزیشن کو ایکسیپٹ کریں، بلکہ اسکالرس سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ میں بجائے یہ کہ آپ کے سامنے یس نو کر کے تمام چیزوں کے اوپر فتوے دوں کہ یہ صحیح یہ غلط یہ صحیح یہ غلط، میں نے اس بات کو نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ اپنے آپ کو اپگریڈ کریں، اپنے آپ کو اسکالرس کے ساتھ لنک میں لے کر آئیں، اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنے علماء سے کنیکٹڈ ہوں، اور ان علماء سے جو یہاں پر موجود بھی ہیں الحمدللہ، یعنی یہاں پہ ریزیڈنٹ عالم بھی موجود ہیں اور دوسرے علماء سے آپ لوگوں کے رابطے بھی ہیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ میرے جیسے آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہاں کے کچھ ایسے ڈائنامکس ہوں جو میرا جیسا وزٹر نہ سمجھ پا رہا ہو. یہ پاسبل ہے کہ یہاں کے کچھ ڈائنامکس ایسے ہوں، لوکل ڈائنامکس، جس کو میرا جیسا وزٹر نہ سمجھے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے اتنی مائکرو مینجمنٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے، میرے جیسے وزٹر کو میکرو کے اوپر رہنا چاہیے، بڑی لیول کے اوپر رہنا چاہیے، براڈ اسپیکٹرم کے اندر بات کرنی چاہیے، اور مائکرو مینجمنٹ کو کس کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ ان کے لیے جو یہاں پر ہیں. یہ کام صحیح نہیں ہوگا کہ میں اتنا نیچے تک آ کر یہ طے کروں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی چیئرس کیسی ہونی چاہیے، کسی کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. یہ کام آپ کا ہے، آپ طے کریں، اور جو ان لوگوں کا ہے کہ جو یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ آپ لوگ رچ ہیں اس معاملے میں، کہ مثلا جیسے ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً 27 افراد ایسے ہیں جو قم میں ہیوسٹن سے ہیں اور علماء کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں. تو 27 کے قریب افراد ہیں، یہ ایک شہر کے لیے بہت بڑی اچھی تعداد ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ رچ ہیں، آپ کو کنیکشن میں ہونا چاہیے ان کے ساتھ، اور اپنی گائیڈنس کو ان سے لینا چاہیے. ان سب کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. سوال میں تھا کہ اگر استخارہ خراب آیا تھا، کرنے کا ارادہ تھا، کس طریقے سے تھا؟ میں نے کہا یہ موضوع سے تعلق نہیں ہے، اس سے نہیں رکھ رہا میں. اگر کوئی جھوٹے وعدے کرتا رہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کی اصلاح کس طرح کریں اس کی بات نہ مان کے؟ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی بات نہیں مانیں. جب اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو پھر وہ انسان بننے کی کوشش کرے گا، پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں پہ کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی موضوع سے باہر تھا، لیکن چونکہ سیاست میں بات کی نا، سیاست میں جھوٹ بہت آتا ہے، اس لیے میں نے کہا بول دوں. سیاسی بصیرت پیدا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ او مائی لارڈ، ہاں جو طریقہ کار ہے، 12-15 سال تو لگتے ہیں ویسے، نہیں جو میں طریقہ کار تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن 12-15 سال لگیں گے. اس میں ایک بہت اصولی بات ہے. دیکھیں آج کل انفارمیشن کا فلو ہے، انفارمیشن ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے میراث بن گئی ہو، معلومات لوگوں کے پاس سب ہیں، صرف ایک ایشو ہے. ایک دفعہ میں اس کو مثال کے طور پہ عرض کروں گا، 2-4 منٹ ٹائم لوں گا، ذرا سا اسپیڈ کو تھوڑا سا کم کر کے، چونکہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک دفعہ فنڈامنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلاس ہے، صحیح ہے، اور پوری دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ گلاس نہیں ہے, بوتل ہے. صحیح, آپ اپنے بلیف پہ باقی رہیں کہ یہ گلاس ہے. سیاسی بصیرت کا پہلا اصول یہ ہے, جو فیکٹ آپ کو بتا ہے چاہے پوری دنیا اس کا انکار کر رہی ہو, اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیکٹ ہے آپ انکار نہیں کریں, اس کو مت بھولیں. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میڈیا کے مقابلے میں, جب جھوٹ ہمارے سامنے پوری طاقت سے بولا جاتا ہے تو ہم اپنے اندر سوچنے لگتے ہیں کہ شاید سچ ہوگا, شاید سچ ہو. یہ کام مت کریں. مثلا ایک جھوٹے سے میں کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا؟ تو میں اپنے طور پہ کہوں گا کہ جب تک مجھے یہ یقین ہے کہ یہ گلاس ہے میں اس کو بوتل نہیں کہوں گا, چاہے پوری دنیا یہ کہے کہ یہ بوتل ہے. ہاں, میں ریویو کرتا رہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو, واقعی یہ بوتل مجھے سمجھ میں نہ آیا ہو, لیکن جب تک میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس ہے میں اپنے اس کے اصول پہ باقی رہوں گا. اب ان میں کچھ الہی اصول بھی ہوتے ہیں, کچھ الہی اصول ہیں. آپ کی خدمت میں میں نے رہبر معظم کا ایک جملہ عرض کیا, نہ ہم خوش ہیں نہ ہم غم منائیں گے. صحیح ہے, اس کا ایک الہی اصول ہے. اس کو ذرا اور توجہ سے غور فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام خمینی ایک دفعہ انقلاب سے بہت پہلے, ابھی موومنٹ بھی شروع نہیں ہوئی تھی, بس میں قم سے تہران جا رہے تھے یا وائس ورسا. اس قم تہران کے راستے میں ایک اور عالم ان کے ساتھ تھے, نسبتاً جونیئر. اس زمانے میں باتیں یہ ہو رہی تھیں, اور امام خمینی اس وقت لیڈرشپ کے لیول پہ بھی نہیں تھے, یعنی مرجعیت کے لیول پہ بھی نہیں تھے. اس وقت ابتدائی ٹائم تھا ان کا قم کے اندر, البتہ ایسا سچ ابتدائی بھی نہیں ہوگا, استاد کے ناطے تھے. تو بس میں گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ صدام حسین عراق کے اندر حوضے کو بند کر رہا ہے, صدام حسین عراق کے اندر حوضے کو بند کر رہا ہے, اور یا وہ حوضے کو ایرانیوں کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ آئیں. تو ٹاپک یہ تھا کہ شاہ ایران یہاں پہ سختی کر رہا تھا, جو ایرانی طالب علم حوضے علمیہ میں پڑھ رہے تھے یہ لوگ عراق جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو یہ جو وہاں پر عراق جا رہے تھے اس کی وجہ سے قم کا حوضہ سبسٹینشلی اپنی انرجیز لوز کر رہا تھا. تو وہاں سے خبر آئی کہ شاید اب عراق بھی حوضے کو بند کر رہا ہے ایرانیوں کے لیے, کہ وہ ایرانیوں کہہ رہے ہیں ہم یہاں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس کا رزلٹ کیا تھا کہ ایرانی واپس قم آئیں گے. تو اس پہ جب بات ہو رہی تھی تو اس آدمی نے جو ساتھ تھے انہوں نے امام خمینی کے سامنے کہا کہ اللہ کرے کہ صدام نجف کا حوضہ بند کر دے ایرانیوں کے لیے, تاکہ ایرانیوں یہ قم کا حوضہ ختم نہ ہو جائے کہیں, چونکہ اگر یہ قم کا حوضہ ختم ہو گیا تو یہاں جو موومنٹ چل رہی ہے یہ متاثر ہو جائے گی. اس آدمی نے کہا کہ امام خمینی نے مجھے سارے راستے توحید پہ درس دیا اور کہا کہ تمہارا یہ جملہ شرک کی بو دے رہا ہے, تم خدا پہ انحصار نہیں کر رہے اور تم صدام حسین کی کیے پہ انحصار کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا تم شرک کی حد میں جا رہے ہو, تو توحید پہ انہوں نے درس دیا, تم توحید اپنی صحیح کرو. ایکچولی اسٹریٹجی میں یہ جو مشکل بہت زیادہ ہے, ہم لوگ اگر اپنی اسٹریٹجیز کے اندر مواحد نہیں ہیں تو پھر ہم وہی کریں گے جو دنیا ہم سے چاہ رہی ہے. ہمیں چاہیے خدا پہ بھروسہ کریں, جو اللہ کے اصول ہیں ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان اصولوں کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں. تو مثال کے طور پر یہ آئے یا دوسرے صاحبہ آتی, اس سے کیا فرق پڑا؟ رہبر معظم نے اس خاطر کہا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا, نہ ہم خوشیاں منائیں گے نہ ہم غم منائیں گے. کیوں؟ ہم پہلے بھی خدا کے لیے کر رہے تھے, ابھی بھی ہم خدا کے لیے کریں گے. ان کے آنے جانے سے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑے. یہ الہی بصیرت ہے, وہ الہی بصیرت وہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کے اندر بھی ہو. تو مثال کے طور پر آپ یہاں کمیونٹی کے اندر ہیں, آپ مجھ سے کہیں ان کے آنے سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ میں نے آپ کو جواب میں کہا اس کے آنے سے بعد میں پڑے گا, پہلے اپنے اندر سنبھالنے کی کوشش کریں. پہلے آپ کمیونٹی کو سنبھالیں, آپ کمیونٹی کو سنبھال لیں گے باہر والا کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر ہم خود اپنے اندر اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اختلافات کی بھی جڑیں ہوتی ہیں, ایک سادہ سا جملہ ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حب نفس اختلافات کا سبب بنتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیلز اسلام نے ہمیں دی ہیں. اختلافات کی جڑیں ہوتی ہیں ریاکاری کے اندر, توحید کے چیپٹر میں کمزوری کے اوپر. یعنی جب ایک انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرتا اور اپنے نفس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, اس موقع کے اوپر اختلافات کی بنیاد بنتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر لوگ خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اختلافات نہیں ہوتے. پھر جو میں نے کل شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 124,000 انبیاء اگر ایک جگہ کے اوپر امام خمینی نے فرمایا کہ ہوں تو وہ جھگڑا نہیں کریں گے ایک دوسرے سے. تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا. یہ جو ہم بعض اوقات ان چیزوں سے ہٹ کر کچھ اور پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ سب پی ایچ ڈیز ہو جائیں, آپ سب کے پاس پیسہ ہاتھ میں آ جائے, یہ کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی, قطعاً نہیں ہوگی, اور چیزیں آئیں گی, اور مصیبتیں آئیں گی. تو ایک آدمی جس نے اپنے نفس کے اوپر کام نہیں کیا ہو, یہ آدمی اگر بہت زیادہ ریسورسفل ہو جاتا ہے تو ایک شیطان ہے جو اور زیادہ ریسورسفل ہو گیا ہے, ایک اور مصیبت بن گئی ہے. تو اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا الہی اصولوں کے اوپر ایمان وہ ایکچولی ہمیں صحیح بصیرت دے رہا ہوتا ہے. اب مثلاً امام خمینی نے جب لیٹر لکھا گورباچوف کو, رشین پریزیڈنٹ اس وقت کا جو رشین فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا گورباچوف, اس کو انہوں نے لکھا کہ ہم کمیونزم کے مرنے کی آوازیں سن رہے ہیں اور ہڈیوں کے اس کے کڑکڑانے کی آواز آ رہی ہے. اس وقت کمیونزم باقی تھا, کمیونسٹ گورنمنٹ باقی تھی, رشین فیڈریشن باقی تھا, اور وہ جو آیا تھا ایڈورڈ شورٹناٹزے وہ فارن منسٹر تھا رشین فیڈریشن کا. تو امام خمینی نے کیسے پریڈکٹ کیا اس بات کو کہ رشین فیڈریشن ختم ہو جائے گا, کمیونزم ختم ہو جائے گا؟ اور میں عرض کروں اسی لیٹر میں انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ ویسٹرن سوسائٹی بھی کولیپس کرے گی, اسی میں انہوں نے پریڈکٹ کیا. تو یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے سامنے, یہ ایک الہی بصیرت ہے. اس کا تعلق اسٹینفورڈ سے نہیں ہے, ایم آئی ٹی سے نہیں ہے, وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے ایکچولی, لیکن حقیقت تھا کہ وہ بصیرت کے اوپر کام کر رہے تھے, پھر اپنے نیچے ٹیم بنا رہے تھے جو ان کاموں کو انجام دے رہے تھے. اچھا اس کو بھی میں عرض کر دوں بیچ میں لا کر, جیسے ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے ہمیں سوشل سائنسز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم وہ اگر نامانویت پہ کام کر لیں گے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. وہ بات بالکل صحیح ہے کہ بنیاد وہی ہے, لیکن آپ کو دنیا کے علوم کو سیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ یہ دیکھیں سالو کیسے ہوگا. مثلا امام خمینی نے خود اس طرح جا کے یونیورسٹیز میں مہارت حاصل نہیں کی, لیکن جو ٹیم بنائی ذرا اس کو دیکھیے گا, یہ لوگ کون لوگ تھے. مثلا شہید بہشتی کو بنایا, ڈاکٹر شہید متحری کو بنایا, مثلا ڈاکٹر باہنر اور مثلا یہ سب لوگ انہی انوائرمنٹ سے نکلے ہوئے لوگ تھے, ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے یہ لوگ. تو ہمیں اس طرح سے دونوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری ایک الہی نظر ہو, اور اس الہی نظر کے ساتھ ہمارے اندر پروفیشنل اسکلز ہوں جن کو دونوں کو لے کر ہم اپنی سوسائٹی کے کام آ سکیں. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا کہ ہم کیسے چینج لا سکتے ہیں اور کیسے اپنا امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نے عرض کیا اس سلسلے میں, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اس سوسائٹی کے اندر کارآمد ہونا ہوگا. اچھا اب سوال یہ کہ ہم کارآمد کیسے ہو سکتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے. آپ ہمیشہ ایک اصول ہے, میں بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ بہت زیادہ رپیٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو میں ایک اصول کے طور پہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, اور یہ اصول مجھے ہمیشہ ہر جگہ دنیا میں پروگرام پروجیکٹ بنانے میں کارآمد اصول لگتا ہے. کسی کو بھی کچھ دینا ہو, پہلا کام یہ سوچیں کہ یہ جو اس کی ضرورت ہے اس کے دماغ میں وہ کیا ہے, سب سے پہلے اس کو سالو کریں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آپ نے ایک پروجیکٹ دینا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کے دماغ میں جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں, پہلے اس کو ایشور کر دیں کہ تمہاری ضرورت پوری ہونے والی ہے. جب یہ ایشورنس مل جائے پھر آپ اس کو وہ دیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے وہ دیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت ہے, وہ ریئلائز نہیں کر رہا تھا, کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا, کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. مثلا میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں یہاں پہ ایک پروگرام رکھ رہا ہوں, مثال کے طور پر ایک پروگرام ہے میرے پاس, کیا ہے یہاں سے 500 کلومیٹر دور, فرض کر لیجئے 500 کلومیٹر دور جا کے میں ایک وہاں پر ایک مسجد بنا رہا ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ دیں. اچھا یہاں پہ ہر آدمی کہے گا بھائی ایسا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, دوسروں کی پیسے, دوسروں کی مسجدوں کے حملے کے ہم کیوں دیں, اچھا یہ کیا مسئلہ ہے. اچھا اگر میں اسی کو تھوڑا سا چینج کروں اور ان سے کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے ایک انویسٹمنٹ پلان بنایا ہے, اس انویسٹمنٹ پلان کے اندر آپ اتنے پیسے لگائیں گے, اس پیسے کا آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا, اس پیسے سے میں وہاں ایک کالونی بناؤں گا جس میں ایک مسجد بھی ہوگی. اب یہ سب پیسے دیں گے کیونکہ ان کو ریٹرن چاہیے, ان کو ریٹرن چاہیے, صحیح ہے, میں مانگنے نہیں آ رہا, بے فکر رہیے, پریشان نہیں ہوئیے. بہت سارے لوگ جیبیں دیکھ رہے ہیں بھائی ایسا ہے, مذاق میں کہہ رہا ہوں, کسی نے جیب میں ہاتھ بھی نہیں رکھا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ٹرک ہمیشہ یہ رہے گی کہ آپ پہلے لوگوں کو وہ دے دیں جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے. اب یہ امریکن سوسائٹی ہے, اس کی کچھ ضرورتیں ہیں, پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کے دماغ میں جو اس کی ضرورتیں ہیں उसमें से कौन सी है जो हम भी हल कर सकते हैं? देखिए फिर एक और मिसाल अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान में डॉक्टर अदीब रिजवी साहब को सब जानते हैं, सब उनका एहतराम करते हैं, कम से कम ईदी के इक्वलेंट अब उनका एहतराम होता है। सही क्यों होता है? सबको पता है कि इस आदमी ने हमारे मुल्क के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसने हमारा तकरीबन मुफ्त में, तकरीबन नहीं 100% मुफ्त इलाज किया है, और ऐसी बीमारी का इलाज किया जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे था। और अब इस आदमी का काम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, लोग इसको इज्जत देंगे या नहीं देंगे? बिला शक व शुबा सब देंगे। अच्छा, सबको मालूम है शिया है, सबको मालूम है शिया है, और नाम भी उनका अदीब रिजवी साहब, वो चिल्ला रहा है कि मैं हूँ। सही, लेकिन कोई इस क्वेश्चन को रेज नहीं कर रहा कि आदमी शिया है। सही है, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए मैं ये सोचता हूँ, अगर ऐसा होता, अब जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का इशू है, हम शिया होने के नाते काम करें, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जो पाकिस्तान की इस एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे, चाहे हम कहना हम शिया हैं, तब भी लोग मानेंगे, कोई इतराज़ नहीं करेगा। सिर्फ ऑनेस्टी से काम करें, लोगों के लिए मुफीद बनने की कोशिश करें, यह हमारी मुश्किल है। हम लोगों के लिए मुफीद नहीं बन पा रहे, या वो हमें मुफीद नहीं समझ पा रहे। मैं आपसे खुद पूछूंगा, हमने अमेरिकन सोसाइटी को फायदा देने के लिए क्या प्लान किया है? मैं इसको कह रहा हूँ, हमें थोड़ा पहुँचना पड़ेगा। मैंने पिछली दफ़ा भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, हमारा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम से कम कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर अपने लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, जिसके अंदर हमें मालूम है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लग रहा है, उसमें से 1/10 कम से कम ऐसा लगना चाहिए जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमें कनेक्शन के अंदर ले आए। तो यहाँ पे इस एतबार से कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ की कम्युनिटी को साबित करें कि भाई ये जो IEC है ये सिर्फ हमें सर्व नहीं कर रहा है, ये तुम्हें भी सर्व कर रहा है। ये आप कैसे साबित करेंगे? अब हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा हुआ, एक साहब थे, उन्होंने एक इलाके में इमाम बारगाह बनाया। जैसे ही उन्होंने इमाम बारगाह बनाया, इमाम बारगाह के साथ एक कुआं खोदा, उसके ऊपर एक सोलर सिस्टम लगाया, उसमें सोलर सिस्टम के साथ एक पंप लगाया, उस पंप से वो पानी निकलता है, जिस पानी को मस्जिद इमाम बारगाह भी इस्तेमाल करती है और लोकेलिटी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस मस्जिद पे कोई हमला नहीं करेगा, इस मस्जिद पे कोई हमला नहीं करेगा। अजीजम, हमें हमेशा दीन के साथ लोगों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, ये काम कहाँ से हम सीखें? ये काम उस वहाँ से सीखें जहाँ अल्लाह के रसूल ने 40 साल तक लोगों को साबित किया कि मैं सादिक हूँ और मैं अमीन हूँ और मैं तुम्हारे काम आया हूँ। उनके काम आए थे, अल्लाह के रसूल को उन्होंने सादिक और अमीन का लकब इसलिए दिया था कि रसूल अल्लाह ने उनकी कुछ खिदमत कर दी थी, उनकी कुछ ज़रूरतें थी सोसाइटी के अंदर जिसको रसूलुल्लाह ने एहसास फरमाया, और उन ज़रूरतों को जब पूरा किया तो सोसाइटी ने उनको सादिक और अमीन का लकब दिया। तो आपको और मुझे फौरन अपने आप से एक बात पूछनी पड़ेगी, आपके जहन में होगा, कल मैंने आपकी खिदमत में 3 चीज़ें अर्ज़ की थी डेवलपमेंट के लिए। नंबर 1, खुदा से आपका रबता वैसे ही हो जैसे दीन ने चाहा है, अपनी मनमानी नहीं चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात यह अर्ज़ की थी कि आपकी पसंद नापसंद खुदा की पसंद नापसंद के मुताबिक रहे, तो फिर आप सही रास्ते पर हैं। और तीसरी बात ये कही थी कि आपकी आपकी माल में से परसेंटेज जिससे लोगों को बेलॉस फ़ायदा मिले वो कम नहीं होना चाहिए। जब आपकी ज़ात से लोगों को बेलॉस फ़ायदा मिलेगा, ये आपके से नफ़रत कैसे करेंगे? इनके पास सिर्फ एक रास्ता होगा कि आपका साथ दें। ये वो काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ हमने किया है वहाँ पर लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये अहले बैत अथार का बनाया हुआ रूल है, उनका तरीक़ेकार है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्होंने वो सवाल किया जिसकी तरफ मैं इशारा कर चुका हूँ कि प्रोसेशन और प्रोटेस्ट, हाउ कैन वी मेक देम मोर इफेक्टिव, और क्या ये बार बार आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इससे इंटरेस्ट भी कम होता है। मैं कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, कल दोपहर जब जुलूस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, वो ये कि मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछूंगा, ये जो जुलूस निकलता है ये हमारे लिए था या उनके लिए था? हम लोग इस गलती को नहीं समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पे जुलूस उनके लिए निकल रहा है, ये हमारे लिए नहीं है। हम ये समझ रहे हैं हमने बाहर जाकर वो करना है जो हमें खुश करे या हमारे जज्बात को पूरा करे। आप अपने जज्बात को यहाँ रहकर भी पूरा कर सकते हैं। जुलूस निकाला जाता, जुलूस की लॉजिक क्या है? जुलूस मतलब कराची से निकलता है, नस्टर पार्क से सदर जाएगा, सदर से घूमता हुआ खारादर जाएगा। अच्छा क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है ताकि पूरी दुनिया को ये बताए कि भाई एक इमाम है, इमाम का एक मैसेज है, ये सिम्बोलिज्म इमाम के लिए है, तो दूसरों को बताने के लिए जुलूस निकलता है। अच्छा अब हम जुलूस लेके निकलें और हर वो काम करें जिससे ना सिर्फ ये कि उसको कुछ समझ में नहीं आए बल्कि शायद वो भाग भी जाए, तो क्या फायदा हुआ जुलूस निकालने का? तो घर में बैठते बेहतर था। जुलूस हमारे लिए नहीं है, जुलूस उनके लिए है, और वो भी डाउन टाउन में। अच्छा भाई डाउन टाउन में वहां कौन, हमारा कौन बंदा बैठा है वहां पे डाउन टाउन के अंदर? हम लोग बाहर से वहां पे जाते हैं उनको दिखाने के लिए जाते हैं कि भाई आपके शहर में यहाँ पर कुछ लोग हैं इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं, आप आकर देखिए हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली एक इन्विटेशन है, एक दावा है, दावत दे रहे हैं हम लोगों को कि भाई एक मजलूम का नाम लिया जा रहा है, आप भी तो मजलूम की कदर करते हैं ना, आप आए हमारे साथ खड़े हो जाए। तो अजीजा ने मोहतरम इसकी लॉजिक इसमें कुछ डिफरेंट है, इसका सिम्बोलिज्म डिफरेंट होना चाहिए, इसका सिम्बोलिज्म बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, इसका कोई ऐसा सिम्बोलिज्म नहीं होना चाहिए जो लोगों को रिपेल कर दे। अब बदकिस्मती हमारे साथ ही हम इस लॉजिक को नहीं समझ पाए। इस लॉजिक को ना समझने की वजह से इतनी बड़ी एफर्ट हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा से मुताल हमें तौफीक दे रहा है कर रहे हैं, लेकिन हम उसका रिजल्ट नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, हमारी लॉजिक क्लियर नहीं है। अच्छा अब इसके मुकाबले में क्या चीज़ है? इसके मुकाबले में ट्रेडिशनलिज्म है। वो ट्रेडिशनलिज्म हमें जगह ही नहीं दे रहा कि हम अपनी बात को किसी तरीके से ये सोचें कि हम क्या कह रहे हैं। जो आपने मिसाल कही ना कि भाई वो ट्रेडिशनलिस्ट कौन सी चीज़ें होती हैं, वो एक ये चीज़ है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमने वही करना है जो हमारे अजदाद ने मसलन फला इंडिया के गांव के अंदर किया था। वो बिल्कुल डिफरेंट है, उस गांव के अंदर सिर्फ हम थे। अगर हमने अंचोली में कोई काम किया था अंचोली में सिर्फ हम थे, लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल कुछ और है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस सिम्बोलिज्म को कबूल नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पाकिस्तान के अंदर मैं उसी सिम्बोलिज्म के ऊपर काम करूँगा चूँकि वो वहाँ पर समझने के काबिल जगह है, लेकिन यहाँ पर सिम्बोलिज्म कुछ और होगा, यहाँ पर प्रैक्टिसेस कुछ और होंगी ताकि हम यहाँ पर अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। अब मैं उस दिन उर्दू में मजलिस पढ़ रहा था तो मैं ये सोचा था मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो आपके लिए मैं 10 दिन से यहाँ पढ़ रहा था, शाम को ही पढ़ूंगा फिर वहीं पर। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये मैं डाउन टाउन में आकर फिर दोबारा वही कर रहा हूँ, इसकी लॉजिक क्या है? मैं अपने इमाम बारगाह में क्यों नहीं कर रहा हूँ फिर इसे? आप इसको ओरिएंटेशन देखिए। अच्छा आप ये कह सकते हैं, जवाब में कोई ये कह सकता है कि मौलाना वो जो अच्छा अंदर जो हमने बाउंड्री वॉल के अंदर किया वो अपने लिए था, बाउंड्री वॉल के बाहर जो किया वो दूसरों के लिए था। चलो बात समझ में आती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बाउंड्री वॉल के अंदर अपने ही लिए करना था तो ये भी तो बाउंड्री वॉल थी जिसके अंदर रह के हम कर रहे थे, तो यहीं पर करते फिर हम। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप जितना भी डाउन टाउन में रहें, डाउन टाउन में आप उनके लिए करें फिर, उनके सिम्बोलिज्म को इस्तेमाल करें। और वो जो मैंने मस्जिद में मिसाल दी थी मजलिस में, उसको ज़रा दोबारा अर्ज कर देता हूँ। यजीद बहुत बुरा आदमी था, शराब पीता था, म्यूजिक सुनता था, कुत्ते से खेलता था, हर अंग्रेज़ कहकर मैं ही था, वो हर अंग्रेजी कहकर मैं ही था, अमेरिका कहकर मैं ही था, क्यों मैं भी कुत्ते से खेलता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, वो ये कहेगा। अच्छा अब उसको बताना था, अब उसको क्या पता भाई कि शराब जो है वो दीन इस्लाम के अंदर हराम है, शराब जो हमारा रूलर शराब पी रहा है हमें बुरा लगेगा। इस बात को कहने का और भी तरीका था, ये बताते कितने लोगों की उसने गर्दनें काटी थी, कितनी उसने दहशत फैलाई हुई थी लोगों के ऊपर, कितने लोगों के ऊपर जुल्म किया हुआ था, कितने मुकद्दसात की तौहीन करता। मसलन एक आदमी यहाँ पे शराब पीता है, उससे कहो तुम जो शराब पीते हो नाऊज़ु बिल्लाह ताला गलत काम करते हो, जाओ तुम किसी चर्च के सामने किसी पादरी के सामने जाके उसके सामने मुंह के ऊपर फेंक के आ जाओ, तुम कभी भी नहीं करेगा। कहेगा भाई ठीक है मैं पीता हूँ, उसके सामने क्यों एहानत करूँ? लोगों को बताना पड़ेगा यजीद वो था जो ये करता था, मस्जिदों के अंदर उल्टियाँ भी करी की उसने, तो मुकद्दसात की तौहीन की है ना। तो हमें बताना पड़ेगा यजीद वो था जिसने रसूल अल्लाह के रोज़े के अंदर जानवरों को बांधा था, मुकद्दसात की तौहीन की थी। अब इस मुकद्दसात की तौहीन को कोई काफिर भी अलाउ नहीं करेगा, खुद भी नहीं करता इसीलिए वो। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, आप किस तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आपकी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको उस तरह से गौर करिए, इसका हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों से टकराने का कोई मामला नहीं है ये। یہ کوئی نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زلجنہ نہ ہو، علم نہ ہو، تابوت نہ ہو، میں اپنے گھر کے اندر یہی سارے کام کروں گا، چونکہ یہ سمبولزم وہاں پر سمجھنے کے قابل ہے، وہاں پہ سمجھا جاتا ہے اور ہماری اس سے اٹیچمنٹ بھی ہے، ہم اس کو اٹیچمنٹ دیتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سمجھتے ہیں اسے. لیکن جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. پھر اب آپ یہاں پر اس کا خیال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا یہ پروسیشن اس سوسائٹی کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جائے اور اس کو نزدیک لے کر آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس کافی ٹائم ہو چکا ہے اور میں جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ سوال ابھی ختم ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ یہ سوال دیکھیے، پاکستان امریکہ کی موجودہ صورتحال، ہیٹ کرائمس، تقیہ، کیا امریکہ میں گورنمنٹ پوزیشنز مثلا میئر، سینیٹر وغیرہ حاصل کرنا جائز ہے؟ اچھا اس کا کیا جواب میں آپ کو دوں؟ میں آپ کو کہوں کہ جائز ہے یا میں آپ کو کہوں کہ جائز نہیں ہے تو میں اس کا ایک اور جواب دوں گا. میں کہوں گا یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو لوکل علماء سے پوچھنا پڑے گا، یہاں کی ڈائنامکس کیا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کیا ٹرو سینس میں امریکہ ایک ملک ہے؟ نہیں، یہ 50 ملک ہیں. ٹرو سینس میں یہ 50 ملک ہیں، یہ 50 ملک ہیں جو ایک فیڈریشن کے اندر آ کر رہ رہے ہیں. ہر اسٹیٹ کے علیحدہ ڈائنامکس ہیں، ہر اسٹیٹ میں علیحدہ ہے. مثال کے طور پر ٹیکسس بالکل ڈفرینٹ ہے کیلیفورنیا سے، جو کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے بالکل ڈفرینٹ ہے البانی سے مثال کے طور پر، یا نیو یارک کے اندر اگر میں چلا جاؤں، یا حتیٰ مثلا مشیگن وغیرہ کی طرف اگر چلے جائیں، سب ڈفرینٹ ہیں. تو مثال کے طور پر اس ایک کو جواب دینے کے لیے میں اسے کہوں گا بھائی یہ کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی، یہ کیس اسٹڈی ہوگی، جو لوکل علماء ہوں گے وہ مراجع تقلید کے ساتھ، لیڈرس کے ساتھ کانٹیکٹ میں جا کر اپنی پوزیشن کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا ایک اپرچونیٹی ہمارے پاس ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک جملے کا جواب نہیں ہے یس اور نو کا، بلکہ یہ کیس اسٹڈی ڈیمانڈ کر رہا ہے. مختلف اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، نہ ہمیں نو کہہ کر ان اپرچونیٹیز کو مس کرنا چاہیے جو کبھی مل سکتی ہیں، اور نہ کبھی یس کہہ کر کسی کو لائسنس دے دیں کہ وہ ہر ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیں. تو نہ ہم یس کہہ سکتے ہیں ایک جھٹکے میں اور نہ نو کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کیس اسٹڈی کر کے ریگولیشن کے تحت پھر ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ حشر آیہ 14، دے سیم یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ بٹ آر ناٹ، تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتا وذلک بانہم قوم لا یعقلون. یہ وہ آیہ کریمہ جو کل میں نے مجلس میں اس کے اوپر بات کی تھی، اور انہوں نے لکھا وی آر سینگ پرٹیکولرلی جوز آر یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ. تو اس آیت نے یہ کیوں لکھا؟ کتنے سال سے آپ ان کو اسٹرانگ اور یونائٹیڈ دیکھ رہے ہیں؟ 48 میں اسرائیل بنا ہے، اور اگر آپ 90 مثال کے طور پر 1908 میں ہوتے تو کیا آپ ان کو یونائٹیڈ پا رہے تھے؟ آپ اور میری یادداشت بہت کمزور ہے، ہم لوگوں کا ہسٹری کا مطالعہ بہت کمزور ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پوری تاریخ میں کیا ہوا ہے، آخری 50-60 سال میں کیا ہوا ہے. قرآن کریم کا ایک عجیب نظام ہے، دیکھیے ایک عجیب بات ہے، ہمارے پاس ایک روایت ہے، اس روایت کو کسی نے اگر سمجھنا تھا تو 1950 کے بعد ایک اپرچونیٹی بنی ہے، جبکہ وہ روایت 1400 سال پہلے کہی گئی تھی. صحیح ہے؟ تو جس نے وہ روایت 1300 سال پڑھی ہوگی اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس روایت کا مطلب کیا ہے، آخری 50-60 سال میں اس روایت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صحیح ہے؟ ایک تو کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ امام کوفہ سے جماعت کروائیں گے نجف کربلا تک جائے گی، یہ آج سے 10 سال پہلے بھی قابل تصور نہیں تھا، اور اب 1-2 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ پاسبل ہے، بلکہ ایک آیت اللہ نے کروائی بھی ہے، اس سال میں آیت اللہ اشکوری کیا نام ہے ان کا، انہوں نے یہ کام کروایا. نہیں، ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے پاس ایک روایت ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، مجھے کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے درود بھیجے گا ان کی ذات پر. جب امام تشریف لائیں گے تو امام مکہ سے اعلان کرنے کے بعد کوفہ کی طرف جائیں گے روایات کے مطابق، کوفہ میں مختلف جنگوں کو جیتنے کے بعد امام بیت المقدس جائیں گے، اور بیت المقدس جا کر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امام جو امام بنی اسرائیل سے جنگ کریں گے، بنی اسرائیل سے جنگ کریں گے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہوا ہے بنی اسرائیل کو اور ان لوگوں کو زائونزم کو فلسطین آئے ہوئے، 48 میں یہ ملک بنا ہے، صحیح ہے؟ اگر میں مثلاً 19 سینچری میں ہوتا، کب اللہ کے رسول نے بات کہی تھی، 19 سینچری تک بھی ہوتا تو میں روایت پڑھتا اور کہتا بھائی یہ کیوں لکھا ہے کہ امام بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے بیت المقدس جائیں گے، وہاں ہے ہی نہیں وہ لوگ. 1300 سال تک میں یہ سوال کرتا رہتا، وہ وہاں کیوں جائیں گے، کیوں جائیں گے، کیوں جائیں گے. آخری 50-60 سال میں پتا چلا کہ ساری دنیا سے سمٹ کر یہ لوگ وہیں پہ آ گئے. صحیح ہے؟ بنی اسرائیل آیت نمبر 100، خدا کہتا ہے تم سب لوگوں کو ہم آخری وقت میں سمیٹ کر ایک جگہ لائیں گے. آیت نمبر 100 بنی اسرائیل، سب کو سمیٹ کر وہاں لائیں گے. 100 مجھے یاد آتا ہے کہ 100 ہے 99، اس کے اطراف میں کہیں دیکھ لیجیے گا، آیت نے لکھا ہے کہ آخری وقت آ رہا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر وہاں لائیں گے. اچھا ہے کہ میں آیت پڑھ دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے موبائل تقریباً بند کرنے کی پوزیشن میں رکھا ہوا تھا، اس لیے دیر لگ سکتی ہے. وہاں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا جناب، یہ آئے کریمہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے اچھا کیا کہ اس وقت بھی آپ سے کہہ دیا کہ 100 اور اس کے اطراف میں دیکھ لیجیے گا، یہ 104 ہے، آیت نمبر 104. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، غور فرمائیے گا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، یعنی زمین میں گھومو پھرو جو کچھ بھی کرو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا، یعنی وقت آ جائے گا، تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. صحیح ہے؟ کم سے کم یہ آئے کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا یہاں پہ جمع ہونا آخری وعدے کی ایک نشانی ہے، ان کا جمع ہونا آخری وعدے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں، ان کو خدا اپنے ارادے سے یہاں پر لے کر آیا ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ مضبوط ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. صحیح ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے، میں آپ کو دوسری دفعہ اوائڈ کر رہا ہوں تاکہ اوپن ڈائلاگ شروع نہ ہو جائے. اچھا، انہوں نے سوال کیا کہ، چلیے جب آپ نے کہہ ہی دیا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں، جو کچھ دین اسلام نے کہا ہے انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ 1% بھی گمان نہیں ہے کہ نہیں پڑھا ہوگا. شیعہ تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ تقریباً 83 میں تل اویو یونیورسٹی میں کھل چکا تھا اور اس کے پی ایچ ڈی تھیسس 87 کے بعد سے آ رہے تھے. صحیح ہے؟ اب اس بات کو 30 سال ہو رہے ہیں، اور جو 87 میں ان کا تھیسس ایک آیا تھا، اتنا سالڈ تھا اکیڈیمک لیول کے اوپر. تھیسس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اس نے ابن طاؤس کی ساری کتابوں کو گو تھرو کیا، حتیٰ وہ جو ہمارے پاس نہیں تھی، جرمن میوزیم اور برٹش میوزیم میں تھی، ان کو گو تھرو کیا، اور گو تھرو کرنے کے بعد اس نے تھیسس سے ثابت کیا تھا کہ ابن طاؤس کی لائبریری میں فزیکلی کون کون سی بکس رکھی تھیں، اور اتنا ریسرچ اورینٹڈ تھیسس وہ، یعنی میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہسٹورینس تھے انہوں نے اس کو کتنا اپریشیٹ کیا تھا. نہیں، جس نے لکھا ہے کام زبردست کیا. دیٹ واز ان 87. کوئی چانس ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. اوائڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ان کو پتا ہے کہ ہم سچے ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ رسول اللہ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. صحیح ہے, یہ جانتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے, یہ جانتے ہیں ہم ان کا ڈیسٹنی کیا دیکھ رہے ہیں. کیا شیطان کبھی موقع دیتا ہے کہ دشمن خدا ان سب کو پہچان کے قبول کرے؟ کیا فرعون 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہارا تھا معجزوں, پھر بھی اس پانی میں کود گیا جس کو حضرت موسیٰ نے چھڑی سے کھولا تھا؟ اچھا اس پانی کا کوئی سین دیکھیے, ایک دریا ہے بہ رہا ہے, آدھا پانی یہاں پر ہے آدھا پانی یہاں پر ہے, بیچ میں راستہ کھلا ہوا ہے, کہ کوئی اسٹوپڈ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ خدا نے کیا ہے, کسی انسان نے نہیں روکا ہے, پانی انسان نہیں روک سکتا ہے, یہ خدا نے روکا ہے. اچھا کتنا جاہل ہونا چاہیے کہ اس پانی کے اندر گھسے, وہ یہ بے وقوف نہیں سوچ رہا کہ جو لاٹھی مار کے کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے بند بھی کر سکتا ہے. لیکن اس بے وقوف کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, یہ خدا کے دشمنوں کا رزلٹ ہے. جو خدا کا دشمن ہوتا ہے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے ایک موقع پر ایسے ایک اندھے پن میں پہنچ جاتا ہے جب وہ خدا کے سامنے کی آیتوں کا انکار کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں تکذیب آیات الہی. اور جب کوئی دشمن اللہ کی اتنی واضح نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے تو پھر اس کے پاس عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے, آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں, جگہ جگہ لکھ لکھا ہے, تکذیب کی اور پھر آیا عذاب آیا, تکذیب کی عذاب آیا. تکذیب یہ ہوتی ہے, تکذیب صرف یہ نہیں کہ تم جھوٹے ہو, یہ صرف تکذیب نہیں ہوتی, تکذیب یہ ہوتی ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے اور پہچان چکا ہے, اب بھی لڑ رہا ہے, بس پھر اس کے بعد پھر مصیبت شروع ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے سوال کیا, کہا کہ پاکستان میں ابھرتی ہوئی قیادت نام لکھا ہے, اس سے آپ کا کتنا رابطہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا رابطہ ہے, رابطہ ہے یا نہیں ہے جان کر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لکھا ہے دوسرا سوال, جن پروجیکٹس پہ آپ کام کریں ان کی تفصیل بتائیے, ہم کس طرح شریک ہو سکتے ہیں. یہ دوسرا میرے اصولوں میں سے ہے کہ میں اپنے پروجیکٹس کو اپنی تقاریر کے اندر کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں, تاکہ میں یہ گمان بھی آپ کو نہ دوں کہ میں آپ سے فنڈ لینے آیا ہوں, میں کبھی نہیں چاہتا. لہذا الحمدللہ رب العالمین شاید انٹرنیٹ کے اوپر میری 2000 کے قریب تقاریر ہوں گی, اور ان 2000 تقاریر کو میں نے 20 سال سے زیادہ عرصے میں کہا ہوگا, اور اس میں کبھی کوئی ایک جملہ نہیں ڈھونڈ پائے گا جسے میں نے کہا ہو کہ آپ مجھے فنڈ دیں. یہ میرے اصولوں میں سے ہے, اور الحمدللہ 20 سال سے میں اس پہ قائم ہوں, اور بغیر مانگے خدا نے متعلق یہ کام کروا لیتا ہے ہم سے, تو میں اس کو کیوں لوز کروں؟ میں اس کو لوز نہیں کروں گا. آپ جا کر ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے گا, وہاں پہ پروجیکٹس بھی ہوں گے, کام بھی ہوں گے, اور اللہ نے آپ کو توفیق دی انشاءاللہ تو آپ شریک بھی ہو پائیں گے. لیکن میں اپنی زبان سے یہ کام کبھی نہیں کروں گا, چونکہ مجھے اس کی پروڈکٹیوٹی کا یقین ہو چکا ہے اور میں اس کو توڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں بالکل بھی. صحیح, آج کل کے ماحول میں بچوں کے اندر دینی رغبت پیدا کرنے کے لیے والدین کو کیا اقدامات کرنے چاہئیں, یہ میں اس کا سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اس کو پچھلے سال ہم نے ایک پورا سیمینار رکھا تھا اس کے اوپر, کافی ایکسٹینسولی اس کے اوپر بات کی تھی, تو آپ اس کو جا کے کچھ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس چند سوال ہیں اور 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو چکا ہے, میں بہت تیزی سے ان کو گزارتا ہوں تاکہ ان سوالوں کو ہم سب کو بول دیں. اچھا, ایک پائپ لائن کے بارے میں جو انٹرنیشنل اکانومی کے اوپر اس کا اثر ہے اس کے بارے میں بات کی, فی الحال اس پائپ لائن کے بارے میں بھی فی الحال نہیں جا پائیں گے. ہاں اب یہ سوال ہے, ذرا دیکھیے اس کو, دیکھیے کس طرح سے کرنا چاہیے. پاکستان میں علماء شیعہ سیکیورٹی فورس بنانے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے؟ صحیح ہے سوال, دیکھیے پاکستان میں علماء شیعہ سیکیورٹی فورس بنانے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے؟ اچھا میں اس کے جواب میں ایک بات پوچھتا ہوں, اگر وہ کر رہے ہوئے تو کیا میں اتنا احمق ہوں گا کہ یہاں پہ بولوں گا؟ آپ خود بولیے, یعنی عقل مندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ میں کیا یہ بول سکتا ہوں؟ اچھا کر رہا ہوں یا نہ کر رہے ہوں میں کیوں کروں گا؟ صحیح, تو بھائی اب یہ ہے کہ اس سوال جب بھی آپ لکھیں تو آپ ہماری پوزیشن میں بیٹھ کے ہمیشہ یہ سوچا کریں گے بھائی یہ جواب دینے قابل ہے بھی یا نہیں, تو یہ جواب دینے قابل ہے ہی نہیں. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک سیکیورٹی فورس اگر بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں مثلا مجھے زندگی گزارنی ہے اور آپ کو یہاں پہ زندگی گزارنی ہے, تو میں آپ کو ایک بہت سادہ سا طریقہ کار بتا دوں, کوئی بھی کام وہ نہ کیجیے گا جو قانون کے خلاف ہو, کبھی کوئی کام ایسا مت کیجیے گا دین کے نام پر جو قانون کے خلاف ہو, قانون کے اندر رہ کے کریں. مجھے یہاں پر ایک دفعہ بارڈر کے اوپر کسی نے پوچھا, ٹیکسس میں ہی تھا اور ہیوسٹن میں نہیں تھا شاید ڈیلس میں, تو کہاں پہ تھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگا کہ اگر बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहने लगा कि तुम अपने महाराजों को मानते हो? मैं कहा मानता हूँ। कहने लगा कि अगर उन्होंने कभी ये कहा कि आप अमेरिका में जाके गड़बड़ करें तो तुम करोगे? तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं कहेंगे। कहने लगा कि ये क्या बात हुई, मुमकिन है कि कह दें? मैंने कहा नहीं, वो नहीं कह सकते। कहने लगा क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं कह सकते कि हमें दीन ने ये सिखाया है कि जिससे जो वादा करो वो मत तोड़ो, और मैं तुम्हारे मुल्क में इस वादे पर आया हूँ कि मैं तुम्हारे मुल्क में गड़बड़ नहीं करूँगा। अगर वो मुझसे कहे कि मैं तुमसे किया हुआ ये वादा तोड़ूं, तो फिर मैंने जो उससे वादा किया हुआ उसकी भी रिस्पेक्ट बाकी नहीं रहेगी, वो भी टूट जाएगा। फिर हमारा दीन वादे की पाबंदी पर है। तो उसने कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग, और पता नहीं कबूल किया है नहीं किया, एक अलहदा मसाल बता। उसने मुझे क्लियर कर दिया, ये शायद इस बात पर दलील हो कि उसने कबूल किया होगा, लेकिन ये है कि इतना ब्लंट उसने पूछा, मैंने उसको इतना ही ब्लंट जवाब दिया। और मैं, आपने चूंकि ये सवाल पूछा इसलिए आपको इतना ही ब्लंट जवाब दूंगा कि अगर ये काम भी करना हो ना तो पाकिस्तान में इसका एक कानून है, उस कानून के साथ करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान में इसका कानून क्या है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी फंड्स बनाना कानूनी तरीका है। आप जहाँ सिक्योरिटी फंड बनाए उस पर कोई बंदिश नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सेक्टेरियन पर्पज़ में इस्तेमाल ना करें, सिक्योरिटी पर्पज़ में इस्तेमाल करें। अब अपने सिक्योरिटी गार्ड खड़े करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिजनेस करें आप जाके। तो हर चीज़ का एक कानूनी तरीका है, आप कानूनी तरीके में रहें। और मिसाल के तौर पर कोई काम ऐसा ना करें जिससे सामने वाले को आप ये कहें मैं कुछ कर रहा हूँ। तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ सब चेक्स पे करता हूँ, बैंकिंग चैनल से करता हूँ, ताकि गवर्नमेंट को ये बताऊँ कि भाई हम अंडर टेबल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो अगर हमें करना हो तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, आप जाके हुकूमत पाकिस्तान से पूछें कि आपके मुल्क में मैं रह रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी फील नहीं कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए क्या रास्ता रखा है? तो आपको बताएंगे जॉब है, सिक्योरिटी फर्म खोल लो, तुम्हें अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगी। तो हर चीज़ का तरीका होता है, वो करें आप। सही तरह दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिखा है इस्लामिक लॉ प्रमोट कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। हाँ, ये जो बाज़ औक़ात सवालों के लिए बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है, होता ये है बाज़ औक़ात जैसे मैं यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें स्टेज बना हुआ है, तो इस स्टेज के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा फ़र्ज़ करें आपको नज़र आ रहा हो, और आप इस दरवाज़े को खोलें तो आप दरवाजे का साइज़ बहुत छोटा सा हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अंदर एक छोटा सा कमरा होगा। मैं फ़र्ज़ करें आपने दरवाज़ा खोला और ये दरवाज़ा खुल गया हाईवे के ऊपर, सही? अब यही भाई ये क्या हो गया, इतना छोटा दरवाज़ा हाईवे पर खुल गया। ये बाज़ सवाल ऐसे दरवाजे होते हैं, इसके पीछे एक हाईवे चल रही होती है। तो अगर आपने ये दरवाज़ा खोल दिया तो अब आप हाईवे पे खड़े हैं, अब आप निपटें भाई इसको। ये बहुत लंबा एक प्रॉब्लम होती है। इस्लाम ना सोशलिज्म को फेवर करता है, ना कम्युनिज्म को, और ना कैपिटलिज्म को। इस्लाम के अपने उसूल हैं। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी इस मामले में बहुत स्टॉन्चली इसको डिफेंड करते थे। वो कहते थे आप इस्लाम को इन फंडामेंटल्स पर, जिसको इस्लाम मानता है, कबूल करें। कैपिटलिज्म की अपनी फंडामेंटल्स हैं, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशलिज्म की अपनी फंडामेंटल्स हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन अब आप कुर्सियों पे बैठे हैं और कुछ लोग दरियों पे बैठते हैं, तो इसमें कौन सा इस्लामी है? कोई भी इस्लामी नहीं है, दोनों इस्लामी है ना, वो दो इस्लाम, ना ये इस्लामी है ना वो गैर इस्लामी है, दोनों इस्लामी है और दोनों गैर इस्लामी है एक सेंस के अंदर। तो हम कहेंगे कि भाई कैपिटलिज्म के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इस्लाम की जैसी लगती हैं लेकिन फंडामेंटल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। सोशलिज्म के अंदर कुछ चीज़ें जो इस्लाम जैसी लगती हैं लेकिन फंडामेंटल्स में बिल्कुल डिफरेंट हैं। दोनों फंडामेंटल्स में इस्लाम से एक ही जैसे फासले के ऊपर खड़े हैं। हाँ, दोनों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम की जैसी लगती हैं। तो इसका शहीद बाखरु सदर ने बहुत अच्छे जवाब दिए हुए हैं तसादुना के अंदर, और आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने अपने बयानात के अंदर इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। तो इसका जवाब यही है कि इस्लाम की इससे भी नज़दीक नहीं है, दोनों के अंदर मुशावे चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन दोनों फंडामेंटल्स में इस्लाम से बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई रिजेंबलेंस नहीं है दोनों में। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इसमें तीन सवाल हैं छोटे छोटे, एक का जवाब दूंगा यहाँ पे। हाउ टू ओवरकम फियर एलिमेंट, खौफ से कैसे कब्जा किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, इसमें बहुत खूबसूरत एक बात है, वो ये कि हमेशा किसी चीज़ का खौफ उस चीज़ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, हमेशा किसी चीज़ का खौफ उससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मिसाल के तौर पर आप ये डर रहे हैं कि, मिसाल के तौर पर आपका पाँव स्लिप होने वाला है। अच्छा, पाँव स्लिप होता तो क्या होता, वो इतना ख़तरनाक नहीं जितना ये खौफ ख़तरनाक है, सही है? सबसे बड़ा खौफ क्या है? मौत। موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی موت کا خوف خطرناک ہے. تو آپ ایک کام کریں, فیئر ایلیمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے موت کی آرزو شروع کر دیں. آپ اپنے دماغ کو, روایتوں نے اس پہ اصرار کیا کہ اپنی موت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو. آپ جتنا موت کی آرزو کریں گے, اچھی موت کی, اچھی موت کی جس کو ہم شہادت کہہ سکتے ہیں, آپ کوئی اور جملہ بھی کہہ سکتے ہیں, جتنا آپ اپنے ذہن میں اس بات پہ اصرار کریں گے کہ مجھے موت چاہیے اور اچھی موت چاہیے اللہ سے, تو جو بھی خوف ہوگا وہ موت سے کم ہوتا ہے. اور بس موت سے, خوف سے لڑنے کے دو راستے ہیں. ایک خوف سے لڑنے کا راستہ یہ کہ جو خوف ہے اسی کو ڈیمانڈ کر لو, اسی کو وہی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے, یہاں کچھ اس کی طاقت سے باہر نہیں. کچھ بھی ہو جائے یہ کائنات خدا کے ہاتھ میں, جو کچھ ہے خدا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ صرف ایک بات ہے, ہم خدا کو غائب سمجھ رہے ہیں, ہم خدا کو حاضر نہیں سمجھ رہے. مثلا کتنا آپ کو عجیب سا لگے گا اگر میں آپ سے کہوں یہاں ہر طرف خدا ہے. ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خدا, اپنے دماغ میں سوچتے ہیں خدا کہیں اور ہے, اب جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا اب میں اس سے بات شروع کروں گا. نہیں, یہ خدا ہے, سب خدا ہے. ہم نے نہیں سوچا اس بات کو, ہم خدا کے اندر رہ رہے ہیں ایکچولی, اگر اندر کی ٹرم صحیح ہو یہاں پر, جبکہ خدا ظاہر ہے نہ اندر ہے نہ باہر ہے. تو ہم اس بات کو اگر فیل کر لیں کہ نمبر ایک موت ہے اور موت ہمیں چاہیے, اچھی موت, اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے, تو پھر فیئر ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ. آخری دو تین سوال, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پوچھا ہے کہ عراقی جو گورنمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ وہ لوگ اس دور سے تقریباً باہر آ گئے ہیں جب ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کافی ڈاؤٹس تھے. اب ان کی پروڈکٹیوٹی اور کریڈیبلٹی کافی حد تک اسٹیبلش ہو رہی ہے, اسپیشلی جب سے انہوں نے آئی ایس ایس کے خلاف کچھ بہت اچھی فتوحات لی ہیں, اور اب جو لینے والے ہیں جو ظاہر موصل کا شہر ہے, تو اس کے بعد سے میرا اپنے خیال ہے کہ آئی ایس کا کنٹرول عراق کے اندر سبسٹینشلی کم ہو جائے گا. تو یہ ان کی کریڈیبلٹی اور پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرنے کے لیے کافی اچھا ہے میرے خیال میں ہے. ابھی اب ان کی صورتحال کافی بہتر ہے. کہا لکھا ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ اف ناٹ ہاؤز دین شوڈ گولڈ بی این ایسٹ. اچھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اصل آپ اور میں ایسٹ کہتے کسے, صحیح ہے, اور ایسٹ کے اندر آیا ایک چیز کو ایسٹ بنانا صحیح ہوتا ہے, یا آپ کو ایک ڈائیورسیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے ایسٹس کے اندر, صحیح ہے. تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اکانومی کے اندر. آپ کے پاس پراپرٹی ایک ایسٹ ہوتی ہے سرٹن کنڈیشنز کے اندر. پراپرٹی کے بعد گولڈ آتا ہے, گولڈ کے بعد پریشیس میٹل آتا ہے, اور گولڈ کے ساتھ یعنی پیرالل میں پریشیس میٹل کے پیچھے اینٹیکس آتے ہیں, اور اینٹیکس وہ واحد چیز ہوتی ہے جو کسی بھی زمانے میں اکانومی کے گرنے کے باوجود باقی رہتی ہیں. لیکن ظاہر وہ میری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں, وہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں, ان کا خود ہی ارریلیونٹ ہوتی ہیں مجھ سے کہ اس سے ان کا میرا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کرائسس آیا تو کرائسس آیا کس چیز کا ہے, اس سے ڈیفائن ہو پاتا ہے کہ آپ کا ایسٹ کیا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر کرائسس ایک ایسا کرائسس ہے جس میں پروڈکٹیوٹی بھی, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے, جیسے کہ مثلا 1930 کے اندر ہو گیا تھا, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی خطرے میں پڑ گئی تھی, تو اس وقت انڈے بھی ایسٹس تھے. لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کی فیس انڈوں سے پے کی ہے, ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ انڈے دے کر یونیورسٹی کی فی پے کی گئی ہے, صحیح ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کرائسس کی نوعیت کیا ہے. جب کرائسس آتا ہے تو پھر بعض اوقات آخری چیز جو بچ جاتی ہے وہ نیچرل ریسورسز ہیں. آپ کے پاس ایک کنواں ہو, آپ کے پاس ایک زمین ہو, اور آپ کے پاس چند جانور ہوں, یہ ہر قسم کے کرائسس کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے. یہ وہ ایسٹ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, صحیح. اور میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں, ہر نبی نے جانور چرائے, ہر نبی نے. تو مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل لائف کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم ایسٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کو اتنی دور تک دیکھتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ایک موقع پر, میں دیکھا ایک بات دیکھی ईरान में इनकलाब से पहले एक दफ़ा सैलाब आया, एक इनकलाब से पहले एक सैलाब आया, उस सैलाब में काफ़ी लोग डेस्परेट हो गए, उनकी चीज़ें तबाह हुई। तो रहबर मौज़म उस ज़माने में ज़ाहिर रेवोल्यूशन से पहले लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस इलाके को विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद उन लोगों की नीड्स को उन्होंने इवेलुएट किया रहबर मौज़म ने, और उनको सजेस्ट किया। अब क्या सजेस्ट किया वो बहुत खूबसूरत है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग पाकिस्तानी बकरियां पालें। अजीब है, रहबर मौज़म तकरीबन 40 साल पहले इसके एसेट होने पे बिलीव कर रहे थे। उन्होंने कहा आप लोग पाकिस्तानी बकरियां पालें चूँकि ये बहुत प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छी हैं और रेजिलिएंट हैं बीमारियों के मुकाबले में, और आपके यहाँ सैलाब आया हुआ इसकी वजह से बीमारियाँ यहाँ फैलेंगी, और ये जो पाकिस्तान की बकरियाँ हैं नस्ल की, ये बहुत रेजिलेंट हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ है। सही, हमें देखना पड़ता है क्राइसिस कौन सा है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मैं पर्सनली अपने लिए आइडियल सर्वाइवल किट ये समझता हूँ कि मेरे पास एक ज़मीन हो जिसके ऊपर कुछ खेती बाड़ी हो सके, पानी की एक सोर्स हो, और मेरे पास सूरज की तवानाई से एनर्जी बनाने के लिए सफिशिएंट पैनल्स हों। अगर ये चंद चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं क्राइसिस से आसानी से लड़ सकता हूँ। और ये वो लॉजिक थी जो हमने मेहदिया सिटी के पीछे रखी हुई थी कि मेहदिया सिटी कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर इन केस ऑफ एमरजेंसी ICE आप फौरन वहाँ पर चंद हज़ार लोगों को सिक्योर कर सकें। बारह क्या करें, आखिरी सवाल बहुत अच्छा है इससे रेलिवेंट, तो फिर हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छा सवाल टकरा गया इसको एंड में। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और आप मुझे ना आप इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देंगे तो फिर लॉस का जिम्मेदार भी नहीं बनाइएगा, या आप तो अपने इन्वेस्टमेंट में मुझे रिटर्न नहीं देने वाले, तो आप मुझे लॉस का जिम्मेदार भी मत बनाइएगा। हाँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम से कम एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पर होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने एक और क्राइसिस है, आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आपके सामने जो इशू है वो ये कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस का ना होना और प्रॉपर लिंक्स को यूटिलाइज ना करना वजह बन रहा है कि आप लोगों के पास सिक्योर इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज नहीं है। आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? चूंकि हमने ओरल क्वेश्चन नहीं लेना है इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा, आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। सवाल आपके ढेर भी ख़त्म हो गया, आप लोगों के सब्र की खुदा जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह आप काफ़ी देर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा रहे और हम इंशाअल्लाह कल रुखसत होंगे यहाँ से, रवाना हो जाएंगे किसी और शहर की तरफ। और बहरहाल इस दौरान में हमसे जो कुछ गलतियाँ हुई होंगी अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं और आपसे भी माफ़ी ख्वाह हैं। और इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि हम और आप मिलकर अपने दीन को इतना मजबूत करें कि हम अपने इमाम की नुसरत कर सकें, और इंशाअल्लाह उस नुसरत की राह में हमें खुदा अच्छी मौत शहादत की सूरत में नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सब की मजीद तौफीकात के लिए ज़ायरीन सईदुश्शहदा की सलामती और हिफाजत के लिए और दीन के इस्लाम की इज़्ज़त और सरबुलंदी इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद।